الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورة النجم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 32 پر کافی تفصیل سے کلام ہوا. صغیرہ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی, منکرات سے بچنا اور منکرات کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا اس پر بھی کلام ہوا. پھر یہ کہ گناہوں کے تعلق سے توبہ کا تصور, اور صرف توبہ گناہوں پر ہی نہیں بلکہ نیکیوں پر بھی کی جائے, اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. اس توبہ کی عظمت کیا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہیں, اس پر بھی تفصیل سے الحمدللہ کلام ہوا. ایک دو نقطے اور بھی آیت کریمہ میں جس پر آج کلام کرنا مقصود ہے. ارشاد ہوا سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں جن لوگوں کے لیے حسین انجام ہوگا جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں, ان کا تذکرہ ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا یہ کہ کوئی چھوٹی برائی ان سے واقع ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اور اس وقت بھی جبکہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں بچے کی صورت میں تھے. فلا تزکوا انفسکم, تو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو. ہوا اعلم بمن اتقى, وہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی. ایک بات آئی کہ اللہ بڑی وسیع مغفرت والا ہے, اس پر پچھلی مرتبہ کلام بھی ہوا. البتہ اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا بھی ضروری ہے. توبہ کے فضائل کا بیان کافی نہیں, اور محض توبہ توبہ کہنا کافی نہیں, بلکہ توبہ کی شرائط اور تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری, اور اس پر تفصیل سے کلام ہوا کہ اصل توبہ کیا ہے, پلٹ آنے کا نام. گناہ اور نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جانا, یہ توبہ مطلوب ہے. پھر یہ بھی ذکر آئے کہ توبہ انفرادی طور پر بھی ہے, توبہ اجتماعی طور پر بھی ہے. اجتماعی توبہ کے تعلق سے یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا, اور اس کا نام بہرحال آفیشلی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اس لیے کہ خطہ زمین ملے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی ہو. آج تو کھلے عام اللہ کے احکام کی نافرمانی, کھلے عام سود کے دھندے بھی جاری, بے حیائی کا طوفان بھی جاری, شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جانا. شریعت نے جو سزائیں بیان کی ہیں ڈاکوؤں کے لیے, چوروں کے لیے, قاتلوں کے لیے, زانیوں کے لیے, شرابیوں کے لیے, ان کا نفاذ نہیں تو نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ آبرو محفوظ. اخلاق کا بھی جنازہ نکل گیا, عزتیں بھی پامال ہو گئیں, اخلاق کا بھی جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے. بہرحال یہ توبہ ہے اجتماعی توبہ, اور پھر ذکر ہوا تھا امت کی توبہ کا, اور وہ امت کی توبہ یہ کہ یہ امت ایک بڑے کام کے لیے کھڑی کی گئی. پہلے انبیاء رسل علیہم السلام کو دعوت دین اور تبلیغ دین اور اقامت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے بھیجا گیا, اب ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا, اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کرنا, اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کرنا, اللہ کے دین کو نافذ غالب قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ امت کے کاندھوں پر ہے. آج امت نے کام چھوڑا ہوا ہے, اس سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. کبھی رشیا کے سامنے جھکنا, کبھی امریکہ کے سامنے جھکنا, اور اپنوں سے جو ہے غداری کرنا, اللہ کے دین سے غداری کرنا, دنیا کی خاطر اور پیٹ کی خاطر شریعت کو پس پش ڈال دینا. کیا آج ہم مسلم ممالک اور ان کے حکمران اور ان کی عوام میں یہ باتیں نہیں دیکھ رہے؟ کوئی یہ خطہ نہیں جو زمین پر ہم دکھا سکے دنیا کے سامنے کہ یہ اللہ کا دین ہے, یہ اس کی برکتیں ہیں. یہ ہے امت کے زوال کی اہم ترین وجہ، قرآن کو چھوڑ دیا جانا، قرآن کو پس سے پش ڈال دینا، قرآن کا احکام کا نفاذ نہ ہونا، اللہ کے دین کا غالب نہ ہونا، جس کام کے لیے، جس محنت کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ یہ امت آج چاہتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، تو ہو نہیں سکتا اس سے کم تر پر کہ جب تک کہ امت اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد نہ کرے۔ یہ ہے توبہ کا پورا پیکج۔ ہمارے تصور ہے شب معراج، جس کی تاریخ کے تعین میں اختلاف ہے، بس جناب اس رات کو کچھ لوگ منا لیں اور ہماری چھٹی، آگے شب برات آ جائے، جس کے بارے میں اہل علم کے ہاں کلام ہے، روایات کے ضعف پر بھی کلام ہے اور کچھ اس کے حق میں بھی ہیں، ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے۔ بس یہ شب برات کے موقع پر حلوے مانڈے بھی کر لو، اچھے سے کپڑے بھی پہن لو، رات کو جاگ بھی لو، فجر میں سو بھی جاؤ، اور اس کے بعد سمجھو کہ چھٹی ہماری۔ رمضان شریف آ گیا، تکمیل قرآن کی محفل میں، یعنی تراوی میں 100 تو تکمیل قرآن میں 150 آگے جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اس کے بعد جناب کھانا بھی ہوگا، مٹھائی بھی تقسیم ہوگی، یہ جا اور وہ جا۔ ایک قدر کی رات جو کہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں بڑی محنت کریں گے، وہ بھی گن چن کر 27ویں شب میں، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 21, 23, 25, 27, 29 پانچوں طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے اندر بھی چلو جی محنت کی، اس کے بعد فارغ ہو گئے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف تو بھی آئے گا، اللہ ہم سب کو پہنچا دے، لیکن جب جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ چاند رات کو ہی کیا ہوگا، عشاء کی نماز میں صفے کم ہو جائیں گی، فجر کی نماز میں عید کے دن موجود ہی ہوں گے، عید منانی ہے تو چلو دو رکعت بھی ادا کریں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز میں غائب ہو جائیں گے۔ یہ تو مذاق ہے نا بھائی، معاف کیجیے گا، یہ کیا سیزنل اسلام ہے ہمارا؟ کچھ لوگوں کے 10 دن مخصوص ہو گئے، کچھ لوگوں کے 12 دن مخصوص ہو گئے، بہت بڑی تعداد نے رمضان شریف کو مخصوص کر لیا، اس کے بعد فراغت، جمعے کے 2 رکعت ادا کر لی، اس کے بعد ہفتے بھر کے لیے فارغ۔ بڑا اہتمام کر کے جمعے میں آئے، بہت اچھی بات ہے، جس رب کی پکار پر لبئی کہہ کے جمعے میں آئے، وہ عصر میں بھی تو بلاتا ہے، مغرب عشاء میں بھی تو بلاتا ہے، پانچویں نمازوں میں بلاتا ہے، لیکن نہیں، عظیم اکثریت فراموش کر رہی ہے اس کو، سب نہیں لیکن ایک بڑی تعداد۔ تو یہ نہیں چلے گا بھائی، توبہ سچی توبہ ہے، پکی توبہ ہے، لگے کہ بندہ پلٹ کر آ گیا، اب تک اس کا رخ فلاں طرف تھا، بازار کی طرف تھا، اور میڈیا کی طرف تھا، اور ناچ گانوں کی طرف تھا، اور کھیل تماشوں کی طرف تھا، اور پتہ نہیں ہلے گلے کی طرف، اب اس کا رخ مسجد کی طرف ہے۔ یہ بازار بھی جائے گا، ضرورت کے لیے جائے گا، کاروبار کرے گا، حلال کمائے گا، واپس آ جائے گا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کہ اس میں کھو کر آپ نے اپنے رب کو فراموش کر دیں اور آخرت کو فراموش کر دیں۔ بہرحال تو توبہ سچی توبہ، توبہ تو نسو کا ذکر قرآن کرتا ہے، پکی توبہ، پلٹ آنا، رجوع ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر، اس ملک بہرحال یہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں آج، تو اس قومی سطح پر اور امت کی سطح پر واقع توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم کی اسی آیت نمبر 32 میں، ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جاننے کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اکثر ذکر اللہ نے فرمایا، قدیر اور علیم، اور پھر یہ دو صفات کئی مرتبہ لفظ کل کے ساتھ آتی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو بکل شیء علیم۔ آخرت کے بارے میں دو باتیں، کئی باتوں میں سے دو باتیں ذہن میں لوگوں کے آتی ہیں، کیسے ممکن ہے دوبارہ زندگی ہوگی، ایک دوسرا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایک باریک سی بات بھی جو ہے وہ کسی کے علم میں ہو، ایک ایک لطیف نقطہ بھی کسی کے علم میں ہو۔ تو اللہ بار بار کہتا ہے وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ہر بات پر قادر ہے، تم نہ تھے تو اس نے پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور دوسرا وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، تمہارا ظاہر ہو، تمہارا باطن ہو، تمہارے 100 برس پہلے کے کام ہو یا آج کے کام ہو، 50 برس پہلے کے کام ہو، 10 برس پہلے کے کام ہو، وہ نہیں بھولتا، تم بھولتے ہو۔ سورہ مجادلہ ہے 28 سپارے میں، وہاں ذکر آتا ہے کہ احصاہ اللہ ونسو، لوگ تو بھول چکے ہیں، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، بندے بھول جاتے ہیں، کہیں ریکارڈ بھی ہوتا ہے وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں، اور اب تو آپ کو پتا نا انورٹڈ کاما میں بڑے لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ریکارڈ جلوا دیے جاتے ہیں۔ بعض بلڈنگوں کے بارے میں آپ نے سنا، کسی کا میں نام نہیں لیتا، 3 مرتبہ آگ لگی، ابھی لگی ہے کہ لگائی گئی ہے، اس سوال ہے نا، ایک ہی بلڈنگ میں 3 مرتبہ آگ لگ رہی، فلاں کا ریکارڈ اڑا دیا گیا، فلاں کا ریکارڈ جل گیا، فلاں کا ریکارڈ غائب ہو گیا، تو ادھر غائب ہوتا ہے، ادھر ڈیلیٹ ہوتا ہے، ادھر بندے بھول جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، تم بھولتے ہو، اللہ نہیں بھولتا. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے احاطہ فرما رکھا ہے, شمار کر کے رکھا ہوا ہے, لوگ بھول چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. تو یہ سوالات منکرین آخرت, وہ لوگ جو قیامت کے برپا ہونے کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ جو بعث بعد الموت ریزریکشن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالی نے مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں ذکر کیا. نمبر ایک, اللہ ہر بات پر قادر ہے. نمبر دو, اللہ ہر بات سے واقف ہے, اتنا کہ وہ علیم بذات الصدور, سینوں کے اندر کوئی راز بھی پوشیدہ ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے. یوم تبل السرائر, قرآن کہتا ہے آخری پارے میں سورہ طارق میں, یہ جو پوشیدہ باتیں اللہ ان کو نکال کے پیش کر دے گا. وحصل ما فی الصدور, سینوں کے اندر جو کچھ بھرا ہے اللہ تعالیٰ یہ نکال کر پیش کر دے گا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حریت من ورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو پیدا کیا ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور اس کے جی میں جو وسوسہ بھی اٹھتا ہے, خیال بھی آتا, ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں, اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اللہ اکبر, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, اور تم جو کچھ تمہارے اندر پوشیدہ ہے تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو, اللہ تو ظاہر کر دے گا. اور قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. ذرہ برابر بھلائی ہو برائی ہو انسان کی, اللہ تعالیٰ دکھا دے گا, اس کو پیش کر دیا جائے گا. تو ہمارا باطن ہو یا ظاہر, مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی لفظ, کوئی زبان سے بات انسان نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. کرامن کاتبین, یہ دو معزز فرشتے لکھنے والے, ہر بات کو لکھا جا رہا ہے. یوم دن تو حدیث و اخبارہا, یہ زمین خبریں بیان کریں گی, اس پہ بیان کر دے گی, اس پر کیے جانے والے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا. اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے, جھوٹ بولنا چاہیں گے ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے, ان کے ہاتھ کلام کریں گے, ان کے پیر باتیں کریں گے ان کرتوتوں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے. اور سمعہم وابصارہم وجلودہم, قرآن کہتا ہے ان کی سماعت یعنی ان کے کان, ان کی بصارت یعنی ان کی آنکھ, اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی ان کے اعمال کے خلاف. بندے پوچھیں گے لما شہدتم علینا, تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے دی؟ قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء. یہ کھالے کہیں گے اس اللہ نے بولنے کی قوت اور طاقت ہمیں عطا فرما دی جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اللہ کا کلام بھرا ہوا ان باتوں سے. ہاں, آگے ایک اور مضمون آ رہا ہے. فرمایا گیا ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. و اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اور جس وقت کہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں بچے کی صورت میں تھے. انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے, اپنی تخلیق کے عمل پر غور کر لے, ایک قطرہ, اس کا بھی معمولی جز اور ایک حصہ مرد کی جانب سے آنا, ایک عورت کی جانب سے آنا, ان کا وہ زائیگوٹ, ان کا وہ ملاب کا ملنا, کس قدر کتنی مرتبہ زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے, ان ایک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں قطروں کے کروڑوں اجزاء کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ بچے کی ولادت کا عمل شروع ہو جائے. کس ملاب کے کس نتیجے میں خارج ہونے والے کس قطرے کے کس جس کو اجازت دی جائے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اس قطرے کے اندر آنکھ نہیں, ناک نہیں, کان نہیں, زبان نہیں, دل نہیں, دماغ نہیں, گردے نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں, ناخن نہیں, دانت نہیں, بال نہیں, خون نہیں, چربی نہیں, کھال کچھ بھی نہیں ہے. اس قطرے کے معمولی جس کو وہ رحم مادر میں یوٹرس میں اللہ لٹکاتا ہے علاقا, اور اس کی پرورش کا عمل چلتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے نطفہ علاقا مدغا عظاما لحما, ایک قطرہ نطفہ, پھر جمع ہوا خون لٹکتی ہوئی شے علاقا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدغا بوٹی بنائے, پھر اللہ ہڈیاں بنائے, ہڈیوں پر اللہ گوشت چڑھائے. اور حدیث بتاتی ہے بخاری شریف مسلم شریف میں, بچہ ماں کے بطن میں ہو جاتا ہے چار مہینے کا, فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ اس بچے یا بچی میں روح ڈالتا ہے, اور ایک انسان کی شکل میں چند مہینوں بعد, آٹھ نو مہینے کو ٹوٹل گزارنے کے بعد, وہ بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے. یہ تخلیق انسانی انسانی کا تذکرہ جس کو ایمبریالوجی کی فیلڈ میں زیادہ الیبریٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اب جن لوگوں کی دلچسپی میڈیکل سائنس سے ہے یا اس فیلڈ کے ہیں، وہ زیادہ ان مقامات قرآنی کو اپریشیٹ کریں گے اور اللہ کی عظمت اور ان پر آشکارا ہوگی. ایک بڑا سا ہال ہو اور لائٹ بالکل نہ ہو تو بڑے بڑے پلر اور بڑے بڑے باکس اور بڑی بڑی ٹیبلیں ہم اس سے ٹکرا جائیں گے. ایک بڑا ہال ہو، لائٹ اس میں نہ ہو، بڑے بڑے پلرز ہوں، بڑی بڑی ٹیبلز ہوں، بڑے بڑی جو ہے وہ باکسز ہوں، ہم ٹکرا جائیں گے. اور ایک ماں کے بطن کے رحم کی تاریکی اور اس جھلی کی تاریکی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، اور اس ماں کا پورا بطن، اس کی تاریکی، بطن کی تاریکی، جھلی کی تاریکی، رحم کی تاریکی، قرآن کہتے ہیں تین تاریکیوں کے اندر اللہ درجہ بدرجہ تمہیں پرورش دے کر آگے بڑھاتا ہے. آنکھ بھی بنتی ہے اور کان بھی بنتا ہے اور دل بھی بنتا ہے اور دماغ بھی بنتا ہے اور ہاتھ بھی بنتے ہیں اور پیر بھی بنتے ہیں. اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کیا ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمالیہ کے پہاڑوں کے اوپر جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے ناسا کی شٹل میں بیٹھ کر مریخ کی مٹی پر بلینز آف ڈالر لگا کر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. سورہ زاریات میں ہم نے پڑھا تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ پھر اللہ کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی ایک ایک درجہ، تمہاری پلکوں کا بننا، تمہاری بھووں کا بننا، تمہاری آنکھ کا بننا، سبحان اللہ، یہ ایک ایک لمحے کی جو پرورش کی ڈیولپمنٹ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں بچے کی صورت میں تھے تب بھی اللہ تمہیں جانتا تھا. تو تم اللہ کے علم سے باہر تھوڑے ہی ہو. تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی کام، تمہارا کوئی قول، تمہاری کوئی نیت، تمہارا کوئی باطن کا رویہ، کچھ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، اپنے آپ کی تعریفیں نہ کرو، اپنی پاکیزگی کے چرچے نہ کرو، اپنی خود سے تعریفیں نہ کرو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو. اب آ رہے ہمارے مسئلے کا بیان. آج کیا چلتا ہے جی؟ بڑے پرانے جملے ہمارے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے کلام کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو پڑھیں تو چکرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ہیں ہمارے مشہور جملے؟ یہ بال دھوپ میں سفید تھوڑے کیے ہیں، ہے نا؟ 50 سال لگائے میں نے تب یہ کاروبار چمکا ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو اللہ کا ہے. اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم بیچتے کیا ہو بھائی؟ تمہارا ہاتھ سن ہو جائے تم حرکت نہیں کر سکتے، تمہارا پیر سن ہو جائے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری زبان کو اللہ روک دے تم بول نہیں سکتے، تمہارے چند سیلز کو اللہ یہ ملینز آف سیلز کے اندر تمہارے دماغ میں ڈسٹرب کر دے تم کہیں گے نہیں رہو گے. لیکن جملے بڑے مشہور ہیں، میں نے دن رات ایک کیا، میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، تو بیچتا کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. ہاں جی، جدی بشتی ہمارا کاروبار ہے، صدیوں سے کھڑا ہوا ہمارا کاروبار، کوئی مذاق نہیں ہے جی. میں نے دن رات ایک کیا ہے، اپنے بچے کے پیچھے بہترین ٹیوشن دلوائی ہے، بہترین اسکول دلوایا ہے، آفس سے چھٹی لے کے محنت کی، دیکھو میرے بیٹے کے اسٹارز آ گئے. مشہور جملے، سادہ جملے ہمارے، اللہ کا ہے. اللہ تو پہلے سبق میں کیا پڑھاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک اور پہلو بھی آ گیا، ہم اسباب کو سب سمجھ بیٹھتے ہیں، مسبب الاسباب کو فراموش کر دیں. یہی تو سارا دجل اور دھوکہ اور فریب ہے جس میں آج بڑی تعداد مبتلا ہے. آخرت فراموش، دنیا سب کچھ، اسباب سب کچھ، مسبب الاسباب فراموش، روح نظر سے اوجھل، جسم ہی جسم کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اس ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں شعرا ہوتے تھے، ان کا بھی پول قرآن نے کھولا ہے سورہ شعرا میں. سورہ شعرا مکی سورت ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاعروں کا حال کیا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں سرگرداں، یہاں سے پیسے ملے اس کی تعریفیں کر دی، وہاں سے پیسے ملے اس کی تعریفیں کر دی. اور کیا جی، پہلے یہ شعرا ہوتے تھے. آج کل اینکر پرسنز ہیں، میڈیا کا دور ہے نا، تو کچھ رائٹرز ہوتے ہیں، کچھ اینکر پرسنز ہوتے ہیں، اور صاف لگتا ہے فلاں تعریف، فلاں فلاں کی تعریفوں کی پل باندھنے میں لگا ہے, فلاں کی تعریفوں میں پل باندھنے میں لگا ہوا ہے, اور لگتا ہے کہ پیچھے سے پیسے دے. پہلے شعراء کو دیے جاتے تھے, وہ سب کو ذرا کھلا کھلا پتا چل جاتا تھا, آج اندر ٹیبل دیے جاتے ہیں تو ذرا ظاہر نہیں ہو پاتا, لیکن بارہ منظر عام پر باتیں آ تو جایا کرتی ہیں. کسی کو اسپیسیفکلی تو ہم نہیں کہہ سکتے, دلیل ہونی چاہیے اس کے لیے, لیکن بات تو واضح ہے نا. فلاں کی تعریفوں کے پل باندھے گا, وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے گا. کل تک جن کو گالیاں دیتے رہے آج مفاد کا معاملہ آ گیا, وہی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہو گئے. ہاں کہ نا جی, پھر کیا ہوتا ہے جی, دینی طبقات کے اعتبار سے اللہ اپنے حفظ زمان میں رکھے. میں بہت پرانی بات ہے, ہمارے محلے میں مفتی نظام الدین شامزی صاحب آتے تھے رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدہ 8-10 سال ان کے درس میں شرکت کا موقع رہا. تو پرانی بات ہے, آج سے کوئی 25 سال پرانی بات ہوگی کم و بیش. تو ایک پرچہ ہاتھ میں آیا, کچھ صاحب ہوں گے, میں اگلے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. چار لائنوں میں ان کے القابات تھے. کتنے القابات؟ شیخ العرب و شیخ العجم اور زینت الفلاں اور یہ اور وہ. آپ تعریفوں کی پل باندھ دیجئے اس کے اندر. اور پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا, مفتی صاحب یہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا نام کیا ہے جن کا یہ تعریفوں کے اندر پل باندھا گیا ہے اور یہ اتنا بڑا ہینڈ بل شائع ہوا. تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اور واقعی دل کو لگنے والی بات ہے. بیٹا پہلے اعمال بہت تھے, نام چھوٹے چھوٹے تھے. آج بھی انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا, ہاں یا نا؟ صحابہ میں آ جائے انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت, حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہ. تو بیٹا پہلے اعمال بہت تھے, نام چھوٹے چھوٹے تھے. سمجھ رہے بیٹا؟ اب اعمال تو ہے نہیں نا, تو ویکیوم آ گیا ہے نا, خلا آ گیا. تو اس کو پر کرنے کے لیے یہ لمبے چوڑے القابات اختیار کیے جاتے ہیں. چلو ایک ہو نا, کسی کے مرید نے, کسی سے محبت کرنے والے نے کر دی, تو آپ منع کرو نا اس کو. بھائی عوام میں بٹ رہے ہیں نا یہ سب کچھ, پبلکلی ہو رہا ہے, تو آپ منع کر دیں اس کو, کبھی وضاحت کر دیں بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن نہیں جی. تو یہ ہے مسئلہ بھائی, اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا, خود میاں مٹھو بننے کی کوشش کرنا, یہ بالکل درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو. انداز ہوتے ہیں, میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرمائے. ایک صاحب علم نے, بزرگ آدمی نے کسی کے بارے میں سمجھایا, دیکھو ایسے بھی لوگ نمایاں کرتے ہیں اپنے اعمال کو. بیٹا دیکھو حضرت بڑی دور سے آئے ہیں, تو وہ دیکھو جو ہم ساتویں مرتبہ حج پر گئے تھے نا, ذرا وہ زمزم کا پانی لا کر حضرت کو پلا دو. سمجھائی؟ میں زمزم لا کے پلا دو, یہاں تک تو ٹھیک تھا. ہم ساتویں مرتبہ حج پر گئے تھے تو ذرا وہ زمزم کا پانی لا کر پلا دو. ساتویں پتا کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے کیا, اللہ کو پتا ہے, اللہ وہی تو کہہ رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کون تقوی کی روش پر ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی ہماری اوقات کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام, آپ کو پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا, اللہ کے پیغمبر نمازوں کا سلام پھیر کر فرماتے اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. حضور کے سجدوں کے بعد حضور استغفار کر رہے ہیں, مالک تیرے حکم پر جھکا, اگر اس جھکنے میں کوئی کمی رہ گئی تو استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہماری اوقات کیا ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے. بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے, یہ شخص بھی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا, اس سارے عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور اللہ فرماتا حدیث قدسی میں, مسلم شریف کی روایت ہے, بہت طویل حدیث, بہت پیاری حدیث, اس میں 10 مرتبہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, تمہارے سارے کے سارے انسان, تمہارے سارے کے سارے جنات سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں, میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور تمہارے سارے کے سارے انسان اور تمہارے سارے کے سارے جنات سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں, میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہماری عبادات کی، ہماری نیکیوں کی، ہمارے سجدوں کی، ہمیں ضرورت ہے. اور ہاں ہمیں ضرورت اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اور وہ راضی ہو جائے. سورہ دہر ہے 29 پارے میں، جنت والوں کا بڑا پیارا ذکر وہاں پر آتا ہے، اور جنت والوں کی صفت کیا بیان ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کو پتا ہے، کہنا بڑا آسان ہے کہ دائیں ہاتھ میں دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، 7 قسم کے افراد، 7 کیٹیگریز آف پیپل، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے مراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جنت میں. ان میں ایک کون ہوگا؟ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اللہ یہ اخلاص مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. ہاں فرائض تو علی الاعلان ادا ہوں گے، نماز فرض ہے، باجماعت ادا کریں گے، روزہ ہے، زکات ہے، کوئی حج ہے، اجتماعی طور پر ادا ہوگا. کبھی ذکر اس لیے آدمی کرتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو تو اپنا نام نہ لے، وہ کہہ دے بھی بڑا اچھا ایک صاحب کا طرز عمل ہے، اگر ہم یہ کریں تو بڑا فائدہ ہوگا. اپنا نام نہ لو بھائی، دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، مگر اپنی نیکیوں کے چرچے کرنا، اپنی تعریفوں کے پل باندھنا اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا. وہ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، نہ اپنی پاکیزگی کے چرچے کرو. ہوا اعلم بمن اتقى، وہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جس سے تقوی کی روش اختیار کی. اللہ کو پتا ہے، اللہ کے لیے کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے کرو، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کرو. دکھاوا شرک ہے ایک درجے کا. دکھاوا، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقط اشرک، ومن صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک. یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا، جس سے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس سے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. اور یہ شرکیہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. دکھاوا کرنے والا، مشہور حدیث مسلم شریف کی، شہید، عالم، سخی، تینوں نے چوٹی کے اعمال کیے، جان دے دی، دین سیکھا سکھایا اور مال خرچ کیا، لیکن مقصود کیا تھا؟ لوگ چرچے، لوگوں کے درمیان چرچا ہو جائے، دنیا میں وہ خوب چرچا ہو گیا. اب اللہ فرمائے گا ان تینوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ کے حوالے کرو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ دکھاوے سے، ریاکاری سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.